بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ افراد کو معلوم ہے کہ جو سلسلہ چار یا پانچ درس کے جو سلسلہ ہے وہ رہبر معظم کی کچھ تقاریر تھیں جو اسلام کے کلی ڈھانچہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں رہبر معظم نے ارشاد فرمائی تھی تقریباً آج سے 40 یا 45 سال قبل، اور اس کے اوپر بعد میں خود علماء نے بھی بہت زیادہ تاکید کی اور خود ان کی بھی تاکید تھی کہ یہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ ان مطالب کو بیان کیا گیا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی توحید، نبوت، ولایت، ایمان یہ ابحاث ہوتی ہیں تو وہ کلامی اور مناظراتی زاویے سے زیادہ بحث اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کا عملی پہلو جو ہے وہ کم بیان ہوتا ہے کہ مثلا ایمان کا میری زندگی کے اندر کیا رول ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، نبوت کا، توحید کا میری زندگی کے اندر فلسفہ کیا ہے، اسی طرح ولایت کا. لہذا عموماً ولایت، نبوت یہ وہ ابحاث ہمارے یہاں اس طرح بیان ہوتی ہیں جو عقلی نقلی دلائل کے ساتھ سامنے والے کے اس بات کے لیے کہ بھائی ہم نبی کو، اس کو نبی مانتے ہیں، اس شخص کو اس کی یہ تعلیمات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، لیکن اس کا ہماری عملی زندگی کے اندر کیا اثرات ہیں، اس نبوت کے، خود نبوت کیوں خداوند عالم نے قرار دی، یہ تمام بحث عموماً ہمارے معاشروں کے اندر انجام نہیں پاتی ہے. لہذا ممکن ہے کہ ظاہری طور پر تھوڑی سی خشک محسوس ہو یہ بحث، لیکن بہت زیادہ پریکٹیکل اور بہت زیادہ عملی ہے. اگر ہم ان چیزوں کے فلسفے کو، ان چیزوں کے جو مصلحت اور جس وجہ سے خداوند عالم نے ہمارے لیے ان چیزوں کو قرار دیا وہ نہیں سمجھیں گے تو بہت ساری شاید ہمارے ایسے کام جو ہم ظاہری طور پر بڑے اچھے انجام دے رہے ہیں لیکن وہ اس کی روح سے جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہوں گے. ایک دفعہ درود بھیجے مر محمد و آل محمد. نبوت کسی بھی، جب ہم دین کا تصور کرتے ہیں کہ ایک دین، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ آسمانی دیگر ادیان ہو جیسے کرسچینٹی ہے یا یہودیت ہے، یا حتیٰ جو غیر آسمانی ادیان ہیں مثلا ہندوازم ہو، بدھزم ہو، اور اس طرح کے جو ہمیں پوری دنیا کے اندر مختلف ادیان دکھتے ہیں، نبوت یا نبوت جیسا کوئی نظریہ تصور میں لائے بغیر ہم کسی بھی دین کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص خداوند عالم کی وحدانیت کو نہ مانتا ہو، لہذا توحید کو نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک ایسے دین کا ماننے والا ہے جس میں توحید کا کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دین کا ماننے والا ہو اور نبوت یا نبوت جیسا کوئی نظریہ اس دین کے اندر موجود نہ ہو. لہذا نہ صرف یہ کہ یہ دین کا ایک اصول ہے، دین کی ایک جڑ ہے، بلکہ اصول سے بڑھ کر ایک ایسا اصول ہے کہ جس کے بغیر دین کا تصور بھی محال ہے. یعنی جیسے ہی ہمارے ذہن میں آئے گا دین، ویسے ہی ہمارے ذہن میں نبوت ساتھ ساتھ آ جائے گی. یعنی بتانا نہیں پڑے گا کہ بھائی دین کے تین اصول ہیں، ایک مثال کے طور پہ توحید، نبوت اور قیامت، اور تشیع اعتقادات کے مطابق پانچ اصولوں کے اوپر مثلا موقف ہے، امامت اور عدالت کو ہم بیان کر دیں. لیکن نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ دین کے تصور کے ساتھ ساتھ اٹیچ ہے، اس کو آپ کے الگ سے بیان کرنا یا الگ سے سوچنے کی اس کے بارے میں ضرورت نہیں ہے. فلسفہ کیا ہے اس کا، نبوت کیوں بیان ہوتی ہے، کیوں ضرورت پڑی نبوت کی؟ انسان کے پاس خداوند عالم نے جو توانائیاں دی ہیں وہ تین طرح کی اگر ہم دیکھیں. ایک ہمارے پاس حواس ہیں، جو پانچ ہمارے حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں، پانچ جو حواس ہیں خداوند عالم نے وہ ہمیں دی ہیں. جن کے ذریعے ہم بہت سارے معلومات جو ہیں وہ جمع کر سکتے ہیں. ایک خداوند عالم نے غرائز، کچھ غریزیں ہمارے بدن کے اندر، ہمارے نفس کے اندر ڈالیں، محبت، الفت، نفرت، بغض، کسی بھی نقصان دینے والی چیز سے ڈرنا، کسی بھی اچھی اور فائدہ پہنچانے والی چیز سے محبت، یہ تمام چیزیں خداوند عالم نے غرائز جو ہیں ہمارے غضب شہوت یا ہمارے نفس کے اندر خداوند عالم نے قرار دیے. اور اسی طرح عقل کو خداوند عالم نے ہمارے لیے قرار دیا. عقل یا حواس یا غرائز، ان کا دائرہ ایک حد تک محدود ہے. حواس کے بارے میں بہت واضح جو چیزیں وہ ہمیں معلوم ہیں کہ حواس سے، حواس خمسہ سے ہم ساری چیزوں کو درک نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر خود دو اور دو چار ہوتے ہیں، یہ ہمارا حواس نہیں بتاتا بلکہ ہماری عقل بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ غریزہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا. اب چاہے حواس کسی کے پاس نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی اندھا ہو، کوئی اور شخص ہو جو گونگا ہو، کوئی اور شخص ہو جو بہرا ہو، کوئی اور شخص ہے جو مثلاً چکھ نہ سکتا ہو، ان تمام افراد کے اگر عقل سے یہ لوگ کام کریں گے، عقل ان کے پاس ہوگی، عقل یہ رکھتے ہوں گے، تو دو اور دو چار ان کے لیے معلوم ہے کہ بھائی دو اور دو چار ہوتے ہیں، اس سے ہمارے حواس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح غرائز اور پھر عقل. عقل کا دائرہ یقیناً بہت بنیادی اور بیسک ہے، لیکن عقل کا دائرہ بھی ایک جگہ، خود عقل اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اس کا دائرہ محدود ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ میرے پاس آنکھیں ہیں، لیکن خود میری آنکھیں اس بات کی گواہی دیں گی کہ اس دیوار کے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح عقل میری خود اس بات کی گواہی دے گی، اس بات کو بیان کرے گی کہ بھائی میرا دائرہ یہاں تک ہے، اس سے آگے جو ہے وہ میرا دائرہ نہیں ہے. ہاں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اب اس سے آگے والی جو بات ہے وہ کس سے جا کے رجوع کی جائے اس مسئلے کے اندر، یہ ہمیں عقل بتا سکتی ہے. لہذا عقل کا نمبر ایک یہ کہ دائرہ محدود ہے، سارے مسائل کو درک نہیں کر سکتی. دوسرا عقل کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ تاریخی اگر ہم حقائق دیکھیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے فیلسوف، بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے مفکرین جو آئے، جو عقل کے علوم، عقلی علوم پہ جنہوں نے کام کیا، ان کے درمیان بھی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ اختلاف ہے. عقلی مکاتب، فلسفی مکاتب، حتیٰ منطق کے بھی بعض اصولوں کے درمیان جو ہے عقلاء کے درمیان اختلاف ہے. آیا یہ عقل جو سارے مسئلے حل کر سکتی تھی، کیا ہو رہا ہے کہ ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، اس عقل کی بنیاد کے اوپر پھر دوسرا نظریہ آتا ہے، اس کو رد کرتا ہے، ایک اور نظریہ پیش کرتا ہے، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں آج تک جاری ہے. لہذا عقل کی جو لامحدودیت کے اوپر ہمارے پاس، اس کی نفی کے اوپر ہمارے پاس دو دلیلیں موجود ہیں. خود ایک نامحدود ہے، ہم اپنے زندگی کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا تاریخی حقائق ہمارے سامنے جس طرح واضح ہے کہ خود تاریخی مسئلہ، مثال کے طور پر ارسطو، افلاطون، ان افراد جو اپنے دور کے عقلاء، فیلسوف سمجھے جاتے تھے، ان کے درمیان بھی بہت شدید اختلافات تھے، اور ان کے نظریات بھی بعد میں آ کے رد ہوئے یا کچھ کو تسلیم کیا، یا بالآخر اعتراض والا سلسلہ ایک چل رہا ہے. لہذا یہاں ضرورت پڑتی ہے نبوت کی، کہ انسان وہ مسائل، وہ ضروری احکام کہ جو انسان اپنے حواس، اپنے غرائز، اپنی عقل سے درک نہیں کر سکتا، وہاں انسان کو ضرورت پڑتی ہے ایک ایسی شخصیت کی، ایک ایسی ذات کی کہ وہ ان حواس اور اس عقل سے بالاتر ہو کے اس کو جو مسائل ہیں وہ اسے سمجھا سکے. لہذا بعض دفعہ ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بس دین جو آیا ہے یہ آیا ہے تاکہ عقل کو جو ہے وہ بند کر دے، یعنی دین آیا ہے تاکہ عقل جو ہے وہ بند ہو جائے. یعنی اس کا ظاہری طور پر نتیجہ بعض افراد یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ دین اب آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عقل بند کر دیں، اور اگر عقل آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ دین کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیں. خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو عقل کل ہیں، مولا امیر فرماتے ہیں بعثت کے مقصد کے بارے میں کہ کیوں بعثت کو وجود، فلسفہ بعثت کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یسیر لہم دفاعین العقول، اس بعثت کے ذریعے سے ان کو پلٹانا تھا اس خزانے، وہ جو عقول، جو ان کی عقلیں دفن ہو گئی تھی زمین کے اندر، ان کو پلٹانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے انبیاء کو، رسول اکرم کو. یعنی کیا کرنا ہے، وہ جو فرعونوں نے، وہ جو نمرودوں نے، اس دور کے یزیدوں نے، اور جتنے استکبار، یا آج کے دور میں اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، وہ جو اوباماؤں نے یا شاہوں نے یا بشوں نے انسانی عقل کو جو دفن کر دیا، وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر سیکولر اور مادہ پرست تنظیموں اور مادہ پرست ماحول نے جو انسانیت کے، جو امت مسلمہ کی عقلوں کو دفن کر دیا، اس کو باہر نکالنے کے لیے، اس عقل کو زندہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو مبعوث کیا. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں نہج البلاغہ کے اندر. یعنی وہ خزانے جو پوشیدہ ہو گئے تھے، جو دب گئے تھے حالات کی بنیاد کے اوپر، یا دشمنوں کے، خداوند عالم کے جو مخالف قوتیں تھیں، جو نافرمان قوتیں تھیں، ان کے کام کرنے کی بنیاد کے اوپر جو عقول دفن ہو گئے تھے، جو خزانے دفن ہو گئے تھے، انبیاء آئے تاکہ ان خزانوں کو باہر نکال سکیں. لہذا دین نہ صرف یہ کہ عقل سے سازگار نہیں ہے، مثلا اگر کوئی ایسا شخص کہتا ہے تو یا تو اسے دین کا نہیں معلوم کہ بالآخر نبوت کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں، دین کیا ہوتا ہے، یا اسے عقل کا نہیں معلوم، اس کے بعد نہ عقل ہے نہ دین ہے. لہذا وہ ایسا انسان اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ بھائی دین اور عقل جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. بلکہ اگر ہم اسلامی تعلیمات اہل بیت کی جانب، قرآن کی جانب رجوع کریں تو نہ صرف ٹکرا رہی ہیں بلکہ خداوند عالم نے جو دین کو بھیجا ہے وہ عین عقل اور فطرت کے عین مطابق اور اس سے ہم آہنگ ہے. نہ صرف یہ کہ ٹکرار ہے بلکہ عقل کو رشد دینے کے لیے، عقل کو ترقی دینے کے لیے دین آیا ہے، عقل کو ہدایت دینے کے لیے، عقل کی راہ کو جو ہموار کرنے کے لیے دین آیا ہے. لہذا ہم قرآن کی طرف اگر رجوع کریں تو کئی مقامات کے اوپر قرآن ہمیں مثلا لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، یعنی ذالک ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اور اس طرح کی ہمیں کئی روایات ملتی ہیں کہ خداوند عالم از اول قرآن تا آخر ہمیں زور دے رہا ہے کہ سوچو، فکر کرو، تعقل کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. اگر عقل کا کہیں کام نہیں ہوتا، کہیں رول نہیں ہوتا، تو پورا کا پورا قرآن یہ جو ان الفاظ سے بھرا ہوا ہے تو کس لیے؟ یعنی ایک لغو کام کے لیے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خداوند عالم ہمیں حکم دے رہا ہے؟ نہیں، بلکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم فکر کریں، ہم سوچیں، اور اسی سوچ کے نظریے کے نتیجے میں، اسی سوچ کے رزلٹ جو نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ ہم حق کے راستے تک پہنچیں گے، ہم نبوت کو درک کریں گے، ہم امامت کو درک کریں گے، اور پھر ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جو ہیں وہ عمل کریں گے. اس کے ساتھ ہی ایک کچھ روایات ہمارے پاس ہیں جو عقل کی مذمت میں، یعنی بعض افراد جو ہر چیز کو عقل کے اوپر پر رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی مذمت میں بھی روایات ہیں. مثال کے طور پہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، دین اللہ لا یصاب بالعقول، کہ خداوند عالم کا جو دین ہے اس کو عقل کے ذریعے جو ہے وہ کشف یا درک نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ہم ادھر رکھیں، ادھر امیر المومنین کا قول دیکھیں. اب کس کی بات ظاہرے میں دیکھیں تو ٹکرا رہی ہیں، کہ ایک طرف انبیاء آئیں تاکہ ہماری عقلوں کو رشد دیں اور ہم اس کے ذریعے کمال و سعادت کو حاصل کریں، اور ایک طرف مولا سجاد کیا فرما رہے ہیں کہ دین الہی کو عقل کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا. خود روایات کے اندر بھی ہم ایک روایت کو پکڑ کے پورے دین کو جو ہے وہ عکس نہیں کر سکتے، ایک نتیجہ نہیں لے سکتے، بلکہ ہمیں روایات کو دیکھنا پڑے گا، باقی روایات کو، تاریخ کو، ائمہ کے مختلف جو کلامات مختلف مقامات کے اوپر بیان ہوئے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. لہذا خود اس کی جو تفاسیر تاریخ کے آئینے میں بیان ہوتی ہے وہ یہ کہ الہی احکامات جو ہیں، آئین جو ہے، وہ ہماری عقل درک نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر فجر کی دو رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی ہم نے چار رکعت پڑھنی ہے، عصر کی چار رکعت پڑھنی ہے، یہ ہماری عقل درک نہیں کر سکتی. اور خود اس بات کو عقل درک کرتی ہے کہ وہ یہ کام درک نہیں کر سکتی. جس طرح ہماری آنکھیں خود یہ دیکھ رہی ہیں کہ بھائی اس دیوار کے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح میری عقل اس بات کو درک کر رہی ہے کہ میں اس دائرے کے اندر، یہ جو مسائل ہیں یہ میرے دائرے سے باہر ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے. خود اس چیز کو درک کر رہے ہیں کہ اس کو درک نہیں کر سکتے. لہذا اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو مصلحت، اس کا فلسفہ، اس کا جو مفسدہ ہے کسی چیز کے روکنے کا، وہ نہ پوچھیں یا نہ سوچیں. نہ اہل بیت نے بھی لوگوں کے عقلوں کے مطابق ان کو جوابات دیے، مختلف مصلحتیں بیان کی، مختلف احکامات کی، اور خود لوگ بھی اس نتیجے پہ، مثلا بعض دفعہ بعض احکام کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کا فلسفہ، اس کی جو مصلحت ہے اس حکم کی، وہ انسان ایک حد تک جاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے عقلی بنیاد کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف ہمیں ائمہ کا حکم ہے کہ عقل کی جانب رجوع کرو، قرآن کا حکم ہے کہ آیا تم سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، فکر نہیں کرتے. لہذا ہمیں سوچنا ہے، خود احکامات کے بارے میں بھی سوچنا ہے، لیکن اس کو حتمی نتیجے کے طور پر تسلیم نہیں کر لینا. مثال کے طور پہ کسی ایک حکم کا، مثال کے طور پہ فجر کے یا ہمارے یہاں جیسے وضو کے بارے میں کہ خوب صفائی ستھرائی، ٹھیک ہے، وضو سے مثال کے طور پہ صاف ہو جاتا، لیکن پورا کا پورا وضو کا فلسفہ، پورے کے پورا وضو کی جو مصلحت ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ میں اپنی عقل سے درک نہیں کر سکتا. یہ اس دریا کا سمجھے ایک قطرہ ہے شاید جو میرے ذہن میں آیا ہے. لہذا تمام روایات اور اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو دین آیا ہے کس لیے؟ تاکہ عقل کو ہدایت کر سکے, عقل کی راہ کو جو ہے وہ اس کا زمینہ ہموار کر سکے, تاکہ انسان کمال اور رشد کی جانب بڑھ سکے, خداوند عالم کا عبد حقیقی جو عبد ہے وہ بن سکے. ایک دفعہ درود بھیجے مل محمد و آل محمد. خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بعثت سے قبل کا جو منظر ہے خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کان الناس امتاً واحدتاً, کہ بعثت سے قبل لوگ جو تھے وہ امت واحد تھے, یعنی ایک امت تھے. اب ظاہری طور پر دیکھیں تو ایک امت جو ہمارے ذہن میں امت کا تصور ہے وہ نہیں تھے. مثال کے طور پہ سارے ایک دین کے ماننے والے نہیں تھے, سارے کے سارے اچھے نہیں تھے یا سارے کے سارے برے نہیں تھے. لہذا تفاسیر میں جو بیان ہوا وہ یہ کہ ایک مایا, ایک بنیاد ان سب کی ایک تھی, فطرت ان سب کی ایک تھی, غرائز ان سب کے اندر ایک تھے, اختیار سب کو ملا ہوا تھا, حوث سب کے اندر تھی, شہوت غضب خداوند عالم نے سب کے اندر قرار دیا ہوا تھا, اختیار سب کے پاس تھا, بھوک سب کو لگتی تھی, پیاس سب کو لگتی تھی. ان تمام چیزوں کے اندر تمام انسان کے تمام انسان جو ہیں یہ امت واحدہ ہیں, ایک امت ہے. خداوند عالم فرماتا ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, پھر خداوند عالم نے مبعوث کیا نبیوں کو. انشاءاللہ بعثت کا جو مطلب ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا, اور بشارت دینے والوں کو اور انذار کرنے والوں کو. بشارت دینے والوں سے مراد یہ کہ ہمیں آئیں بتائیں, امید دلائیں, ہمارے اعمال کے مطابق جو جزا و سزا ہے وہ ہمیں بتائیں, تاکہ ہم نیک اعمال کی طرف دوڑیں, اس کی طرف ان کی جانب عمل کریں, ساتھ ساتھ اس دنیاوی امور کے ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں, بتائیں کہ اگر تم چاہتے ہو اس دنیا میں کامیاب ہو, اس دنیا میں کامران ہو, تو ان چیزوں کے اوپر عمل کرو تاکہ اس دنیا کے اندر کامران ہو سکو. اسی طرح خود اس دنیا کے اندر, یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ظلم و جور ہے, بلکہ اس دنیا کے اندر انشاءاللہ خداوند عالم ایک عالمی عادلانہ حکومت کو قائم کرے گا. لہٰذا تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خود اس کی جانب تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ بشارت دینا ہے. خود رسول اکرم نے اس دور کے اندر جو اصحاب صفہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا جب اسلامی حکومت تازی تازی مدینہ میں بنی ہے, تو رسول اکرم خود اس وقت ایک امید دلاتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں یہ ابھی حالت ہے, لیکن ایک دور وہ آئے گا کہ انہی مسلمانوں کے پاس دنیا کی طاقت ہوگی. لہٰذا صرف یہ نہیں ہے کہ رسول آ کے, نبی آ کے ہمیں قیامت کے بارے میں بول رہا ہے کہ بھئی نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا, اس دنیا میں بے شک تم پستے رہو گے مرتے رہو گے لیکن نماز پڑھو گے تو قیامت کے دن ثواب ملے گا, روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا, شراب گناہ غیبت کرو گے تو مثال کے طور پہ گناہ ملے گا. نہیں, بلکہ اس دنیا کے مسائل بھی ہمارے لیے حل کر رہے ہیں اور اس کی بشارت دے رہے ہیں کہ یہ مسئلے حل ہوں گے اگر تم گروہ کے گروہ ہو کر اس راہ میں ہماری راہ میں جو ہے وہ قدم بڑھاؤ گے. پھر منذرین, اسی طرح انذار کرنے والے, ڈرانے والے, خوف دلانے والے, کن چیزوں سے؟ جو اس دنیا میں مسائل آئیں گے اور جو آخرت کے مسائل ہیں, ان تمام سے, پولیس رات سے, عذاب سے, اس دنیا کی ظالم اور استقبالی قوتوں سے. خداوند عالم نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ بشارت بھی دیں اور ڈرائیں بھی, انذار بھی کریں. اور صرف یہی نہیں بلکہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, بلکہ ان کے ساتھ خداوند عالم نے صرف یہ خوف اور امید کی بات نہیں کی, بلکہ کچھ ایک کتاب نازل کی جو احکام کے اوپر مبنی ہے, جس کے اندر قوانین ہیں تاکہ صحیح راہ کے اوپر انسان کو چلا سکے. بالحق یعنی جو حقیقت پر مبنی ہے, وہ حقیقت کے جس کی بنیاد کے اوپر خداوند عالم نے انسانوں کو خلق کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یا وہی عقل جسے ہم کہہ رہے ہیں, یہ خداوند عالم نے انسان کے باطن میں ڈالی ہے, اور یہی دین, یہ احکامات اس سے ہم آہنگ ہیں, اس کے مطابق ہیں, اس حق سے مطابقت رکھتے ہیں, حق کے حقیقت کے مطابق ہیں. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ یہ کتاب آئی ہے, یہ نبی آئے تاکہ کیا کرے, حکومت کرے لوگوں کے درمیان, ان چیزوں کے اندر جن چیزوں میں یہ اختلاف رکھتے ہیں. لہذا اس وجہ سے نہیں آئی تاکہ آئیں احکامات بیان کریں, چند فردی باتیں ہمارے سامنے بیان کریں, بولے نماز پڑھو روزہ رکھو, نبی آئے اور اچھی اچھی, جس طرح ہمارے مثلاً علماء کا ایک حد تک تصور ہے کہ بھائی آئیں مسجد میں بیٹھیں گے, ایک دو اچھی اچھی فقہی احکامات آپ کو بیان کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. اب نبی بھی اسی طرح کی ایک شخصیت ہے جو آئے احکامات بیان کرے, اس کے بعد جو اس کی باتوں کو مان لے اس کا احترام کرے وہ ہو جائے گا مومن, جو اس کی باتوں کو نہیں مانے گا وہ ہو جائے گا کافر. نہیں, بلکہ نبوت ایک سسٹم لے کر آ رہی ہے, ایک نظام لے کر آ رہی ہے تاکہ انسانوں کو ہدایت کر سکے, انسانوں کے درمیان حکومت کر سکے. لہٰذا ایک حد تک ہمارے سامنے جو نبوت کا یہ فلسفہ ہے یہ واضح ہوا, لیکن خود بعثت کہتے کس ہیں؟ جو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو قرار دیا. خود بعثت سے کیا مراد ہے؟ جعلنا بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی قرار دینا. مبعوث کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک مثال جو بہت واضح اور آسان ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے ایک شخص کو ایسا دیکھیں جو بہت ہی زندگی کے اندر لاؤ بالی ہے، جسے کسی قسم کا ہوش نہیں ہے، ایک صبح اٹھتا ہے اپنے الٹے سیدھے کاموں میں مگن ہو جاتا ہے، کسی قسم کا اس کا مقصد نہیں ہے دن کا، زندگی گزار رہا ہے، رات ہوتی ہے مثال کے طور پہ سو جاتا ہے، کھانا ملتا ہے کھا لیتا ہے، نہیں ملتا ہے ایسے ہی چلتا رہتا ہے. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک دم اس کو کوئی چیز، کوئی مسئلہ، کوئی واقعہ اس کو آ کے جھنجھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب، ایک تحول، ایک تغیر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ جو سکوت ہوا ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر، جو جسے ہم کہتے ہیں وقفہ آیا ہوتا ہے، جو ہر قسم کا جو ہے وہ سکون اس کی زندگی کے اندر آیا ہوتا ہے، کسی قسم کا تحرک نہیں تھا، اب وہ اس سے نکل کر ایک مقصد کی خاطر اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے جو پورا کا پورا اس کو تبدیل کر دیتا ہے. اب وہ اس کی جانب جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں بعثت. اسی طرح ایک جامعہ، ایک معاشرہ، مثال کے طور پر ہم انقلاب اسلامی سے پہلے دیکھیں، ایک معاشرہ ہے جو شیعہ ہے، علماء اس کے اندر موجود ہیں، حوزہ اس کے اندر موجود ہے، سب ہے، لیکن باقی معاشروں کی طرح ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی مثلا اگر ایران کے اندر پہلے بھی مثال ہے شیعہ حکومت تھی، یعنی بادشاہ شیعہ تھا، لوگ شیعہ تھے، سب تھے، لیکن اس میں اور مثال کے طور پہ سعودیہ کے اندر آج جو حکومت ہے، اس دور میں جو حکومت تھی، کسی قسم کا فرق نہیں تھا، ایسے ہی چل رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، خود اس جامعہ کا، اس معاشرے کا کوئی ہدف نہیں تھا. لیکن ایک شخص آتا ہے اور آ کے اس معاشرے کے وجود کو پورا جو ہے وہ جھنجھوڑ دیتا ہے، اس معاشرے کے جو بنیادیں ہیں، اس معاشرے کے جو پلرز ہیں، ستون ہیں، اس کو آ کے تبدیل کر دیتا ہے، اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ پورا تبدیل کر دیتا ہے. اب یہ معاشرے کا ٹریک جو ہے وہ بالکل اس کے 180 ڈگری شروع ہو جاتا ہے، 180 ڈگری جو ہے وہ مخالفت میں شروع ہو جاتا ہے. مثلا اگر پہلے وہ معاشرہ اس طرف جا رہا تھا تو اب اس طرف جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں انقلاب. یہ یا جو خود اس انقلاب سے جو ایک انقلاب خود ایک جز ہے اس بعثت کا. لہذا قیامت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر ہم انسان قبر کے اندر سو رہا ہے، ایک سکون کی حالت میں، ایک سکوت ہے، لیکن جب وہ اٹھایا جائے گا تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ ھذا یوم البعث، یہ جو ہے یہ بعثت کا روز ہے. اس دن اس سکوت سے، اس خاموشی سے، اس وقوف سے جو ہے انسان نکل کے تحیر اور تغیر کی جانب قدم بڑھا رہا ہے. اسی طرح مردہ، جنازے، اور ہم یہ ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں. لہذا خود خداوند عالم نے رسول اکرم کو بھیجا، بعثت کو قرار دیا، یا تمام انبیاء کی جو بعثت ہے وہ اس سکوت اور یہ جو وقفہ آیا ہوا تھا، یہ جو مایوسی اور جمود ایک معاشرے کے اندر یا کسی شخص کے اندر آیا ہوا تھا، اس سے نکالنے کے لیے خداوند عالم نے مبعوث کیا. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مراحل ہیں بعثت کے، یعنی ایک دو مراحل ہیں، ایک خود نبی اکرم کی ذات کے اندر اور ایک نبی اکرم کا اس ذات سے اس بعثت کا منتقل ہونا اور معاشرے کے اندر اس کو آ جانا. یعنی خود ہم روایات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ انا من الضالین. جناب موسیٰ جب وہ ہارون کے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا، تو اس وقت کے بارے میں جناب موسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں گمراہوں میں سے تھا. اچھا، ہمارے یہاں جو بالکل اگر کسی کوئی اہل بیت سے تمسک اختیار نہ کرے تو وہ گمراہی کا مثلا اپنے جیسا مانا لیتا ہے، کہ جیسے وہ گمراہ ہو گیا، نبی بھی نعوذ باللہ اسی طرح گمراہ ہو گئے، رسول بھی نعوذ باللہ اسی طرح گمراہ ہو گئے، یا خود بعد میں رسول اکرم کے بھی بارے میں. لیکن جو اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ایک چیز، یعنی تمام استعدادیں جو انسانی کمالات کے لیے ضروری تھیں، وہ جناب موسیٰ میں موجود تھیں، لیکن خود بطور نبی اس معاشرے کو ہلانے کے لیے جو ایک، جسے ہم کہتے ہیں ایک ایسی چیز خداوند عالم نے ان کے وجود کے اندر رکھ دی، جس کے بعد جو ہے ان کو مبعوث کیا گیا، وہ چیز کیا تھی؟ وہ خود ان کا درونی بعثت تھی. یعنی ان کے اندر ایک انقلاب آیا، جو زندگی وہ ایک عادی طور پر ایک اچھا انسان گناہ سے ہٹ کے گزار رہے تھے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک ایسا چینج کہ اس چینج سے معاشرے کے اندر چینج آنا شروع ہو جائے، خداوند عالم نے ان کے اندر قرار دیا اور ان کو مبعوث کیا، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر چینج آنا شروع ہوا. انہوں نے مثلا خود بنی اسرائیل کو جو انہوں نے انقلاب اس کے اندر پیدا کیا اور اس کو لے کے نکلے، خود وہ حکومت ایک الہی کی طرف ایک قیام تھا. بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرا کر دریا نیل کو جو پار کیا، وہ ایک اسلامی اور ایک الہی معاشرے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا وہ اقدام تھا. لہذا خود رسول اکرم کے بارے میں بھی اسی طرح ہمارے پاس روایات ہیں. جیسے قرآن کے اندر سورہ زحا کے اندر جو موجود ہے، ایک دفعہ درود بھیجیں مر محمد و آل محمد. خداوند عالم رسول اکرم کی بعثت سے قبل کا جو بیان ہے وہ فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. آیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا اور پھر ہم نے تمہیں اس یتیمی سے نکالا، تمہاری جو تنہائی تھی اس سے تم کو نکالا اور بچایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تمہیں گمراہ پایا تھا اور ہم نے تمہاری ہدایت کی. اس کے اندر خود جو تفاسیر میں اہل بیت سے جو روایات آئی ہیں، دو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں. ایک، خود رسول اکرم کے بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ رسول اکرم جب چھوٹے تھے، بچپنا تھا ان کا، تو مکے میں گم ہو گئے تھے. مکے کے کسی مقام کے اوپر رسول اکرم گم ہو گئے تھے اور گھر والے جو تھے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ کہاں گئے. کیوں؟ کیونکہ خطرہ بھی ایک حد تک سب کو احساس تھا کہ خداوند عالم کی ایک خاص عنایت ہے اس بندے کے اوپر. لہذا خوف ہوا، لیکن خداوند عالم نے ان کو بچایا اور وہ جو گم ہو گئے تھے، راہ کو انہوں نے گم کر دیا تھا، اس سے وہ بچ سکے. دوسری جو روایات کے اندر تصریح ہوتی ہے وہ یہ کہ یہی کہ خدا انقلاب کا جو ایک تبدیلی کا جو وہ تھا عنصر، وہ رسول اکرم کی ذات میں اس وقت تک نہیں تھا. یعنی بعثت سے ایک تبدیلی آئی ہے باقاعدہ. عصمت تھی، گناہ نہیں کرتے تھے، اس معاشرے سے ہٹ کر ان کے اندر تمام انسانوں سے زیادہ الہی کمالات کو حاصل کرنے کی استعداد موجود تھی. لیکن اس کے بعد خداوند عالم نے انہیں ایک کام کے لیے چن لیا. وہ کام ایسا تھا کہ خود جب وحی آئی ہے تو خود روایت کے اندر ہے کہ نبی کے جسم کے اوپر بھی اثر پڑا، یعنی باقاعدہ کمزوری ان کے اوپر عارض ہوئی. یعنی اس حد تک جو ہے وہ سخت کام تھا جو خداوند عالم نے ان کے ذمے لگایا تھا. لہذا یہ پہلا حصہ کہ خود نبی اکرم جو ہیں وہ مبعوث ہوئے اپنی ذات کے لیے، ان کے اندر ایک تبدیلی آئی، ان کے اندر انقلاب آیا، اور اس کے بعد وہ انقلاب جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہوا. کیوں؟ اچھا، اس سے یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے اور یہ بہت واضح ہے کہ فاقد شے جو ہوتی ہے وہ معطی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کبھی بھی آپ کو نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس ہدایت نہیں ہے، میرے اندر انقلاب نہیں ہے، میرے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے، تو میں کبھی بھی معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا. لہذا خود ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ امام زمانہ کے منتظر ہیں، ہمارے امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی حکومت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ زمینہ ہموار کریں، ان کا جو قیام ہوگا، ان کا جو ظہور ہوگا، اس کے لیے زمینہ ہموار کریں، تو سب سے پہلے وہ چیزیں جو ہمیں دنیا کے اندر برپا کرنی ہیں، مثال کے طور پہ عدالت، مثال کے طور پہ الہی اقدار، وہ ہمیں اپنے وجود کے اندر سب سے پہلے اپنانے ہوں گے، اپنے وجود کے اندر اس تبدیلی کو لانا ہوگا. ورنہ اس کے بغیر یہ تبدیلی جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے لے کر آئیں، ہمارا کوئی کردار اس کے اندر نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. لہذا سب سے پہلے ہمیں خود ایک انقلاب برپا کرنا ہوگا اپنی ذات کے اندر، ایک شعلہ برپا کرنا ہوگا اپنی ذات کے اندر. مثال کے طور پہ اگر خود ماچس کے اندر آگ نہ ہو تو وہ کسی اور چیز کو آگ نہیں لگا سکتی. آپ نے اگر انقلاب لانا ہے، آپ نے اگر تغیر اور تحول لانا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے وجود کے اندر اس بات کا جو ہے وہ احساس کرنا پڑے گا. لہذا خود اہل بیت کی تعلیمات بھی ہمیں اس جانب بہت زیادہ توجہ دلاتی ہیں. بس ایک درونی یعنی اندرونی بعثت ہو گئی، اور ایک جو ہے اس کا دوسرا حصہ تھا، دوسرا مرحلہ تھا، وہ اجتماعی بعثت کا تھا. مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اس مسجد کو جو بنایا گیا ہے وہ مسجد کی نیت سے بنایا گیا ہے، لہذا ایک خاص اسٹرکچر ہے، محرابیں بنی ہوئی ہیں، پلرز ہیں، ایک ہال ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر یہاں پر ایک بینک بنانا ہوتا تو اب اس کا اسٹرکچر یہ نہیں ہوتا. یہاں پر ایک ہاسپٹل بنانا ہوتا تو اب اس کا اسٹرکچر یہ نہیں ہوتا. اس کو جو بنیاد تھی وہ مسجد کے عنوان سے رکھی گئی ہے. اب اگر میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے، میں نے اس کو چینج کرنا ہے، تو مجھے اس کی بنیادوں سے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک ہاسپٹل ہے، اب میں وہاں پہ مسجد بنا رہا ہوں، تو اب اس کی بنیادوں سے مجھے اس کو ہلانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ مثال کے وہاں پہ کمرے بنے ہوئے ہیں، پلرز بہت زیادہ ہیں، مسجد کے لیے ایک ہال چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص مسجد کا جو ہے وہ ماحول ہے، وہ ہمیں اس اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ نہیں مل سکتا. لہٰذا اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ جڑ سے جو ہے اس کے اندر تبدیلی تحول, یہ بعثت کا ایک اجتماعی اس سے ہم مفہوم لے سکتے ہیں. جامعے کے معاشرے کے بھی دو طرح کے اسٹرکچر ہو سکتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر مسجد, یا مسجد مخالف کسی بھی جگہ کو ہم لے لیں. جامعے کے بھی اسی طرح ہیں, معاشرے کے بھی اسی طرح ہیں. ایک معاشرہ نیک ہے, ایک معاشرہ عدل و انصاف پر مبنی ہے, ایک معاشرے کے اندر طبقاتی نظام نہیں ہے, ایک معاشرے کے اندر ظلم نہیں ہے, ایک معاشرے کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب نہیں ہے, اور ایک معاشرہ دوسرا, ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ جس کا زور جتنا چل رہا ہے وہ اپنی چلا رہا ہے, کوئی قانون نہیں ہے. قانون ہے تو ان کے لیے کہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے, اور جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس مثال کے طور پہ لاٹھی ہے جسے ہم کہتے ہیں, وہ پھر ان کے لیے کسی قسم کا قانون نہیں. طبقاتی نظام موجود ہے, غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, ظلم جو ہے وہ اس معاشرے کے اوپر حاکم ہے. یہ دو طرح کے نظام ہمارے سامنے موجود ہیں, اور جو حضرت آدم سے لے کے آج تک یہ نظام جو ہے وہ مختلف شکلوں کے اندر رہے, دونوں کے دونوں رہے, دونوں نظاموں کے ماننے والے رہے اور مختلف شکلوں کے اندر موجود رہے. لہذا اب جو نبوت آئی ہے, جو شعلہ ہے, یہ اس ظالم نظام سے, اس ظالم معاشرے سے اس معاشرے کو تبدیل کرے گا, اور ایک عادل اور عادلانہ نظام کے اندر اس معاشرے کو لے کر چلے جائے گا. لہٰذا ہمارے پاس روایات بھی بہت زیادہ ہیں اس معاملے کے اندر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پھر وہی بات کہ صرف نماز, روزہ, انفرادی عبادات, یا خود حکومت بنانی ہے اس کے اندر کیا ہوگا, پھر نماز ہوگی, پھر روزہ ہوگا, نہیں, بلکہ معاشرے کا جو طبقاتی نظام ہے, معاشرے کے اندر عدل, ظلم, یہ تمام چیزیں خدا عالم نے اس کے بارے میں ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے نبوت کو جو ہے وہ قرار دیا ہے. لہٰذا جب بھی ہمارے ذہن میں انقلاب یا بعثت کا جو مفہوم اگر اس زاویے سے ہم دیکھیں تو آئے گا, تو خون ریزی, جنگ, جدال, یہ چیزیں آتی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. نتیجہ دیتا ہے, سائڈ افیکٹس اس کے ہیں اس طرح کے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, خود ایسا نہیں ہے کہ دین, جیسے ہمارے یہاں بعض دفعہ بیان ہوتا ہے کہ امن کا درد دیتا ہے. ٹھیک ہے, امن کا درد دیتا ہے, لیکن اس کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کی دشمنی نہیں ہونی چاہیے, اس کا کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کی جنگ نہیں ہوگی, آپ کی لڑائی نہیں ہوگی. نہیں, نتیجہ امن کی طرف ہم نے جانا ہے, لیکن خود خداوند عالم صفات بیان, یعنی اچھی صفات جب بیان فرماتا ہے تو مجاہدین کی فرماتا ہے. اسی طرح نبیوں کے ساتھ خداوند عالم فرما رہا ہے, وَقَائِيَ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ الرَّبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کہ بہت سارے ایسے نبی گزرے ہیں, یعنی نبیوں میں اکثر ایسے ہیں جن کے ساتھ خدا والے جو ہیں وہ لڑتے تھے, یعنی ان کی حمایت میں, دوسروں کی مخالفت میں لڑتے تھے. خوب, اگر لڑائی جھگڑا آئے گا, لیکن کب آئے گا؟ مشکل کہاں آتی ہے؟ مشکل یہ آتی ہے کہ جہاں, جس نظام میں, جس معاشرے کے اندر ظلم برقرار ہے, جس معاشرے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے, جو خود جیسے یہاں پہ بھی بیان ہوا تھا کہ جس کا زور اس کا جو ہے وہ قانون ہے, اس معاشرے سے خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسانوں کو نکالے. اب جب نکالے گا, نبی آئے گا اور آ کے ظلم کی مخالفت کرے گا, تو کچھ لوگوں کے مفادات جو ہیں وہ خطرے میں پڑیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مخالفت کریں گے, بعض دفعہ قتل و غارت کی بھی نوبت آئے گی, اور آپ کو لڑنا پڑے گا. اب آپ بولیں کہ نہیں, میں تو امن کا درس لے کے آیا ہوں, لہٰذا میں اس ظلم کو سہ لوں, یا اس ظلم کو قبول کر لوں, یا اس ظلم کے اوپر خاموش بیٹھوں. نہیں, دین یہ نہیں سکھاتا, بلکہ بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے, اور معاشرے کے اندر جو معاشرے کے بنیادیں ہیں, جو اس قانون, مثال کے طور پہ جو ہمارے لائے, جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا, ان بنیادوں سے اس معاشرے کو نکالنا ہے, اکھاڑ کے پھینکنا ہے ان بنیادوں کو, اور نئی بنیادیں اس معاشرے کے اندر ڈالنی ہیں, جن کی بنیاد پر یہ معاشرہ کمال و سعادت کی طرف سفر کرے گا. لہٰذا خود جب رسول اکرم سے پوچھا گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ الناس و سواسیون کا اسنان المشت, جو لوگ ہیں وہ جو کنگے کے جو دانے ہوتے ہیں ان کی طرح برابر ہیں, ان میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے. یعنی بہت اس دور کی جو واضح, یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت ہی پیاری اور واضح مثال, کہ اپنا اپنا کام ہے لوگوں کا, اپنی اپنی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک دانہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جو کام کر رہا تھا وہ دوسرا دانہ نہیں کرے گا, لیکن اپنی ذات کے اندر یہ سب کے سب برابر ہیں, ان میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے. کلکم من آدم و آدم و من تراب, تم سب کے سب جو ہو وہ آدم سے ہو, اور آدم جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا. لہذا یہ چیزیں جو ہم ایک ہیومن رائٹس والی, جو ہمارے یہاں ویسٹ جو ہے اس سے بہت ناجائز فائدہ اٹھا کے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, وومین رائٹس والی, ان چیزوں کے اندر خود دین نے ان چیزوں کا لحاظ کیا, اور اس وقت کے جب ان کا سوچنے والا کوئی نہیں تھا. یعنی آج کی بات نہیں ہے, یعنی مغرب کو آج 100-150 سال پہلے ہوش آیا ہے, اس سے پہلے ان کے یہاں بدترین غلامی علنی ظاہری ابھی بھی غلامی اس سے زیادہ بڑھ کر ہے جو نامحسوس طریقے سے ہے, لیکن یہ کہ خود جسے ہم غلامی تصور کرتے ہیں ایک ظاہری غلامی, اس کا دور ان کے یہاں 100-150 سال پہلے تھا. دین نے یہ اسلام نے آ کے 1400 سال پہلے ان چیزوں کو آ کے پیش کیا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی. لہذا کوئی بھی پیغمبر اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ چند آئے اور مسائل بتائے اور آگے مسائل بتانے کے بعد چلے جائے, جس نے عمل کرنا ہے وہ عمل کرے, جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرے. لیکن اس کی مشکل کیا ہے؟ خوب اگر یہ مسئلہ نہیں حل ہو معاشرے کے اندر, رسول نہ آئیں, لوگ چلتے رہیں, کیا ہوگا؟ کیا رسول آ کس لیے رہے ہیں؟ رسول اس لیے آ رہے ہیں کہ ایک حق ہے, ایک حقیقت ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اس حق و حقیقت سے سازگار ہے. انسان کا جو تمایل ہے, انسان کا جو میل ہے وہ اس کے ساتھ اس سے سازگار ہے, اس سے ہمانگ ہے, اور اسی کے ذریعے ہی انسان اپنی عقل اور فطرت کے مطابق ہی انسان ترقی کر سکتا ہے. لہذا ایک حق ہے اور ایک حقیقت ہے. اب وہ حق و حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ عقل ہے, وہ یہ عقل سے ہمانگ قوانین ہے, کوئی ہٹ کے چیز نہیں ہے. لہذا حق یعنی وہ کہ انسانی عقل, انسانی فطرت جس سے ہمانگ ہو, جس سے سازگار ہو, اس کو قبول کرے, عقل اس کو قبول کرے, اور باطل وہ کہ جو انسان کی عقل جو ہے اس کو قبول نہ کرے. لہذا انسان دیکھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک سسٹم موجود ہے, سورج نکل رہا ہے, چاند نکل رہا ہے, زمین گھوم رہی ہے, جانور ہیں, چرن پرند ہیں, یہ سارے کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں, اور ایک سسٹم ہے, یعنی سسٹم کے بغیر نہیں چل رہا. ایک جو مثلا مادہ پرست خیال کرتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے سب چیزیں, ایک بے شعور دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکے سے اس بے شعور چیز سے, بے شعور مادے سے یہ اتنی باشعور دنیا جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک سسٹم ہے اس دنیا کے اندر, ایک نظام ہے جو خداوند عالم نے قرار دیا ہے, اور انسان کو اسی, اگر چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچے, اس سعادت کو حاصل کرے, تو انسان کو اسی راستے کو طے کرنا ہے جو اس سسٹم کے مطابق ہے. اور یہ واحد انسان ہے کہ جس کو اختیار ہے. جانور تو چل رہا ہے اسی سسٹم کے مطابق چل رہا ہے. یہ مثلا مثال کے طور پہ شہد کی مکھی, اتنا پیچیدہ سسٹم, وہ اسی سسٹم کے مطابق چل رہی ہے, اس فطرت اور غرائز کے مطابق ہی چل رہی ہے جو خداوند عالم نے اس کے وجود کے اندر قرار دیا. لیکن انسان کے اندر کچھ غرائز قرار دیے ہیں, عقل کو رکھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اختیارات بھی ہیں. یہ انسان ہے واحد جو اس اختیار کے ساتھ اس راستے سے سرپیچی کر سکتا ہے, اس راستے سے بالکل اپوزٹ راستے پہ کے اوپر چل سکتا ہے. جانور یہ کام نہیں کر سکتا, یا جانور یا مادہ اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں وہ کام کر رہا ہے, یا مثال کے طور پہ چھری کسی کو قتل کرنے کے کام آئے, کسی ناحق کو, ایٹم بم بنانے کے کام آئے, جو وہ یہ بھی اگر یہ مادہ یا یہ قوت جو خداوند عالم نے اس دنیا کے اندر قرار دی ہے, یہ بھی اگر غلط راستے پر استعمال ہو رہی ہے, تو بھی اس کے اندر انسان کا اختیار ہے. خود اس کے اندر خداوند عالم نے یہ چیز قرار نہیں دی تھی, بلکہ اس کو اسی فطرت اور اسی راستے کے اوپر بنایا تھا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے جو اپنے اختیار کے ساتھ قوانین کو جو ہے وہ مخالفت کر سکتا ہے, اس راستے کو جو خداوند عالم نے قرار دیا تاکہ کمال و سعادت حاصل کرے, اس راستے سے سرپیچی کر سکتا ہے. اب اس چیز سے بچنے کے لیے انسان کو قوانین کی ضرورت ہے, اس چیز سے بچنے کے لیے انسان کو احکامات کی ضرورت ہے, اور اسی کو ہم کہتے ہیں حق. یعنی حق کوئی ہٹ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے ذہن سے بالکل ہی ماورا ہو, ہمیں سمجھ نہیں آئے, نہیں, بلکہ حق کیا ہے؟ یہ قوانین ہیں, یہ وہی احکامات ہیں, وہی فطرت ہیں, وہی عقل ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر خداوند عالم نے اس دنیا کو خلق کیا ہے, اور کچھ قوانین ظاہری طور پر قرار دیے تاکہ انسان اس کے اوپر چل سکے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے, انسان مخالفت کر سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے وہ حق پر ہے, نہیں, بلکہ کیونکہ ایک نظام ہے پھر انسان کے پاس اختیار بھی ہے. اب جانور تو سارے کے سارے, تمام مخلوقات, پرندے, تمام کیڑے مکوڑے, نظام اس دنیا کا, آسمان, بادل, سورج, چاند, یہ سب اس نظام کے تحت چل رہا ہے. یہ انسان ہے کہ جس کے اندر اختلاف ہے, یہ انسان ہے کہ جس کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. لہٰذا یہاں قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے, یہاں حق اور باطل کی ضرورت پیش آتی ہے. اب نبی آ کے کیا کرتا ہے؟ نبی آ کر اسی قوانین کو نافذ کرتا ہے ایک معاشرے کے اندر, اور جو باطل قوانین ہیں, جو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں, جو وہ قوانین جو فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہیں, وہ قوانین جو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی, ان کو آ کے روکتا ہے. اچھا, ظاہری طور پر ممکن ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ یہ قوانین تو بڑے فطرت سے ہم آہنگ ہیں اور آسان ہیں, سمجھ آنے والے ہیں, نہیں. لہذا اگر ہم ایک جو مثال دی جاتی ہے اس کے لیے کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ یہاں سے میں نے ملیر 15 نیشنل ہائی وے کے اوپر جانا ہے, اب مختلف راستے ہیں, میری آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ رستے میں کہاں ٹریفک ہے، کہاں مثال کے طور پہ گٹر بہہ رہا ہے، کہاں گڈھے ہوئے ہوئے ہیں. اب ایک ایسا شخص ہے جو جس کے پاس مثال کے طور پر سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر علاقے کے، وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے اوپر اعتماد ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ عادل ہے، سچا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اب اگر وہ مجھے بتائے کہ بھائی اس راستے سے نہیں جاؤ، اس راستے سے جاؤ، تو کبھی میں یہ سوال نہیں کروں گا کیوں مجھے تو نہیں دکھ رہا، مجھے تو کہیں ٹریفک نہیں دکھ رہا. کہ یہاں نہیں دکھ رہا، آگے جا کے ہے، تم آگے جاؤ گے تو آگے جا کے پھنس جاؤ گے. لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں دکھ رہا، نہیں، خود میری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھائی اگر وہ عادل ہے، اگر تم اس بات اس کی بات کے اوپر اعتماد کرتے ہو تو اس سے پوچھو. کیوں؟ کیونکہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم نے اسے بٹھایا ہی ایسی جگہ کے اوپر ہے، تم نے اسے قرار ایسی جگہ کے اوپر دیا ہوا ہے تاکہ وہ تمہارے مسائل کو حل کر سکے. اب اگر وہ کوئی دستور دے رہا ہے، کوئی حکم بیان کر رہا ہے، تو میں یہاں پر سرپیچی نہیں کر سکتا. لہٰذا خود انبیاء کے جب ہم دور دیکھتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کا، جو سورہ قصص کی بعض آیات کے اندر خداوند علم فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین. یہ کچھ آیات ہیں جو اس کتاب کی بہت واضح ہیں، یعنی بہت روشن کر دینے والی ہیں، وضاحت کر دینے والی ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر فرعون اور موسیٰ کے قصے کو. بس قرآن کے اندر کئی جگہ کے اوپر جناب موسیٰ اور فرعون کا قصہ آیا ہے، تو ہر مختلف ایک اس کے اندر جہت ہے، مختلف ایک زاویے سے خداوند عالم بیان کر رہا ہے. پھر بالحق جو بیان ہوا کہ وہی کہ یعنی حق و حقیقت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ایسی بات کر رہے ہیں جو تمہاری عقل سے سازگار نہیں ہوتی یا اس دور میں پیش نہیں آئی، نہیں، کہ یہ افسانہ نہیں ہے، کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کے اوپر مبنی ایک کہانی ہے. لقوم یؤمنون، ان افراد کے لیے کہ جو ایمان لائے، ایک ایسی قوم کے لیے جو ایمان لائے. ان فرعون اعلیٰ فی الارض، فرعون نے علو و تکبر کا اظہار کیا تھا اس دنیا کے اندر. وجعل اہلھا شیعا، اور اپنا غلام قرار دے دیا تھا، اپنا غلام ان لوگوں کو، اس دور کے جو لوگ تھے ان کو غلام قرار دے دیا تھا. ویستضعف طائفۃ منھم، ایک خاص طبقے کو فرعون نے کمزور قرار دے دیا تھا، ستم رسی جسے کہتے ہیں، ستم دیدہ قرار دے دیا تھا، ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، انہیں کسی قسم کا حق نہیں تھا. اور جو اس کے اپنے جو افراد تھے، ایک ایلیٹ کلاس اس دور کے اندر وجود میں آئی جو ان عادی ان معمولی افراد سے ہم رنگ نہیں تھی، وہ پیسے والے تھے، وہ ان کے لیے قانون نہیں تھا، ان کے لیے قانون تھا مثلا. لہذا خداوند عالم یہ بیان فرماتے ہیں. اور پھر یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یہ تمام کام یعنی وہی ہے کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیتا تھا، زندہ چھوڑ دیتا تھا. یہ کام آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ظاہری طور پر تصور کریں کہ ان کے جو جوان تھے ان کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا تھا، آج تو آزادی دی ہوئی ہے، نہیں، آج بھی جوانوں کو اس دور کے جو فرائین ہیں وہ ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نابودی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وہ چل پھر لو. ایک دفعہ درود پیغمبر محمد و علیہ وسلم، لیکن وہی بیسٹ جو ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ تحول موجود نہیں ہے، وہ وہی جو ہم جسے بھیڑ چال کہتے ہیں اس کے اندر چل، ایک انسان ہونے کا جو تقاضا تھا وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. کیا کیا ہے انہی فرائین نے جو اس دور کے ہیں، ان عقول کو دفن کر دیا اور خواتین کو آزاد چھوڑ دیا. آج بھی فحشا کا جو بازار ویسٹ نے، مغرب نے گرم کیا ہوا ہے وہ یہی ہے، یعنی جوانوں کو قتل کر رہا ہے، مردوں کو قتل کر رہا ہے، خواتین کو آزاد کر رہا ہے. آزاد اس سینس میں نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کام کریں، نہیں، اس نے خاص آزادی کا جو ہے وہ اس کی ایک تعریف کی ہوئی اور اس کے اندر رہتے ہوئے آزادی دے رہا ہے، جبکہ بہت ساری جو آزادیاں دین نے دی تھیں ان سے انہیں قید کر دیا ہے اسی ویسٹ نے جو ظاہری طور پر آزاد. لہٰذا پھر اس کے بعد چند آیتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا. کہ خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے، یعنی یہ نہیں تھا اس دور میں ارادہ یہ تھا، پہلے فرعون موسیٰ کا قصہ بیان کرتا ہے اور پھر یہ نہیں کہتا کہ اس وقت ارادہ یہ تھا کہ مستضعفین کو حکومت دے، مستضعفین کو اس دور کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر منت اور احسان کرے، نہیں، بلکہ نرید ہو، یعنی وہ ابھی بھی اس کا ارادہ یہی ہے، اس کا ارادہ تا قیامت ہے کیا کہ مستضعفین کے اوپر احسان کرے گا، ان کے اوپر منت قرار دے گا، ان کو امام بنائے گا اس دنیا کے اندر، اور ان کو اس دنیا کا وارث قرار دے گا، اور یہ دنیا امن و امان رہنے کے لیے، سکون کی ان کے لیے جگہ قرار دے گا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور پھر فرعون اور اس کے اس دور میں جو مثلا سیکرٹری اور اس کے لشکر، ان کو پھر یہ منظر دکھائے گا. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، نہیں، پھر اس دور کی جو قوتیں ہیں، آج کے دور کے جو فرعون ہیں، ان کو یہ منظر دکھائے گا. اور پھر ایک جس کا وعدہ ہے خداوند عالم، اس دنیا کے اندر ایک عالمی عادلانہ نظام کو خداوند عالم قائم کرے گا. یہ بعثت کا فلسفہ. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبوت کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے محمد رسول اللہ کہنا ہے، ان کے فرامین کے اوپر عمل کرنا ہے، وہ قوانین، یہ قوانین والا سیشن ہے، یعنی یہ وہ پارٹ ہے دین کا کہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر اس قانون سے، اس پٹری سے اگر ادھر ادھر ہوئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. لیکن اس سے بڑھ کر خود اگر میں چاہتا ہوں کہ اس پٹری پر چلوں، تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. پھر وہ پٹری کہاں لے کر جانا چاہ رہی ہے مجھے، یہ نہیں کہ میں چلتا جا رہا ہوں، نہیں، اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک عادلانہ نظام کو قائم کرنا ہے خداوند عالم نے. یعنی خود اب اس کے لیے وہی کام کہ جو نبوت کے ساتھ خداوند عالم نے قرار دیا کہ نبی پہلے اندر سے تبدیل ہوا، اپنی ذات میں اس کے ایک انقلاب آیا، ایک تحول آیا، ایک طوفان آیا، ایک شعلہ بنا. وہ شعلہ معاشرے کے اندر اس نے آگ بھڑکائی، وہ شعلہ انقلاب لے کر آیا، وہ شعلہ جو ہے معاشرے کو تبدیل کیا اس نے. ورنہ اس دور کے اندر تصور نہیں تھا کہ آج وہ باتیں جو بعض دنیا دار جو ہیں مادہ پرست دعویٰ کر رہے ہیں، رسول اکرم نے 1400 سال پہلے ان انسانی اقدار کو زندہ کرنے کی کوشش کی کہ جس کا نام لے کر یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے اور غلط ٹریک کے اوپر لے جانے کے لیے بیان فرما رہے ہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے آ کے اللہ نے انہی نبیوں کے ذریعے جو بعثت کو قرار دیا، وہ اسی لیے قرار دیا، وہ انہی فلسفہ اور انہی بنیادوں کے اوپر قرار دیا. لہذا ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ نبوت کی راہ میں چلیں، امامت کی راہ میں چلیں، تو ہمیں اس فلسفے کو مد نظر رکھنا پڑے گا جو خداوند عالم نے بیان کیا ہے، جو آئمہ نے بیان کیا. یعنی سب سے پہلے اپنے اندر تحول، اپنے اندر تغیر، ایک ایسی تبدیلی کہ جو اس کمال کی طرف لے جا سکے مجھے، اور اس کے بعد صرف اپنے تک نہیں رکھنا ہے، پھر اس کو معاشرے کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے، پھر اس کو یہ جو تبدیلی ہے معاشرے کے اندر، اس تبدیلی کو لے کر آنا ہے. لہذا پہلے بھی جیسے ہوا تھا کہ دین کے اندر حتیٰ نماز شب بھی انفرادی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی خداوند عالم نے ایک اجتماعی پہلو رکھا ہے. وہ کیا ہے کہ 40 مومنین کا مثال کے طور پر آپ نے ان کی مغفرت کا ذکر کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنی. لہذا خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس وجہ اور اس فلسفے کو جو خداوند عالم نے توحید، ایمان، نبوت، امامت، قیامت کے اندر قرار دیا ہے، ہمیں اس فلسفے کے اوپر اور اس جہت کے اندر حرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کی عالمی اسلامی حکومت کو ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس نظام کا کہ جو مقصد بعثت تھا، کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل، یہ جو دین پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا، ہمیں اس غلبے کے زمینے کو فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس راہ میں شہادت نصیب فرما. امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے انقلاب اسلامی کو متصل فرما. اس دنیا میں جہاں جہاں باطل قوتیں سر اٹھا رہی ہیں، ان کا اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما. اس دنیا میں حق کی قوتیں جو دنیا کے اندر موجود اس نظام کے لیے، اس عالمی حکومت کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، ان کے لیے جو زمینہ فراہم کر رہے ہیں، جو لوگ جہاں کہیں بھی، چاہے وہ بحرین، لبنان، یمن، پاکستان، پارچنار، کوئٹہ، جہاں جہاں لوگ اس نظام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اپنے اندر اور خود معاشرے کے اندر اس تبدیلی کو لانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.